जी आगे सबक देखिए बे किताब पर। والله عالم على الأصح للذات الواجب الوجود المستجمع لجميع صفات الكمال ولدلالته على هذا الاستجماع صار الكلام في قوة أن يقال الحمد مطلقا منحصر في حق من هو مستجمع لجميع صفات الكمال من حيث هو كذلك فكان كدعوى الشيء ببينة وبرهان ولا يخفى لطفه। ये हम शरा पढ़ रहे हैं भाई, और शारह का काम है मतन के अंदर जो अल्फाज आए, जो बातें आए, उनकी शरा करे, उनका माना बयान करे। तो सबसे पहले लफ्ज हम्द आया था, उसके बारे में शारह ने बड़ी तफसील बयान की। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह लफ्ज अल्लाह आया भाई। तो अब लफ्ज अल्लाह के बारे में बतला रहे हैं। कहते हैं वल्लाहु, और लफ्ज अल्लाह जो है आलमुन, ये नाम है, अलल असही, ज्यादा सही कौल के मुताबिक, लिज़ाति उस जात के लिए, अलवाजिबिल वजूद जो वाजिबुल वजूद है, अलमुस्तजमी लिजमी सिफातिल कमाल, मुस्तजमिया का माना है जमा करने वाला, यानी जामिया, जामिया जो जामिया है, जमा करने वाला है, जमी सिफातिल कमाल, तमाम सिफाते कमाल को जमा करने वाला है, यानी उसकी जात में जमा है, उसकी जात में जमा है तमाम सिफाते कमाल भाई। तो याद रखिए लफ्ज अल्लाह के बारे में इन्होंने कहा कि ये आलम है। आलम आप जानते हैं नाम भाई, नाम, जैसे किसी का नाम जैद होता है, किसी का नाम बकर होता है, किसी का खालिद, इसी तरह जाते बारी ताला का नाम क्या है, अल्लाह भाई, ये आलम है, आलम। और याद रखो आलम के अंदर शिरकत नहीं होती, आलम के अंदर, जैसे किसी शख्स का बेटा पैदा होता है और वो उसका नाम जैद रख देता है, तो वो अकेले उस एक फर्द का नाम क्या रखता है, जैद, उसमें शिरकत नहीं। आप कहेंगे भाई बालों का दो या तीन आदमियों का नाम जैद होता है, शिरकत तो आ गई। नहीं भाई, शिरकत नहीं आई, हर एक की वजह अलग है। एक के वालिदैन ने जब नाम रखा था जैद का, तो सिर्फ अपने बेटे का नाम जैद रखा था, दूसरे का नाम जैद नहीं। दूसरों के वालिदैन ने, उन्होंने अपने अकेले बेटे का नाम क्या रखा, जैद। तो जिस वक्त वजह कर रहे थे, वो अकेले एक ही फर्द के लिए ये नाम रख रहे थे भाई, तो वजह के एतबार से उनके अंदर शिरकत नहीं होती भाई। तो आलम जो है ना, आलम, उसमें किसी भी लिहाज से शिरकत नहीं होती, किसी भी लिहाज से। और अगर शिरकत आ जाए फिर तो वो कुल्ली बन जाता है, हालांकि आलम कुल्ली नहीं होता, वो एक जात पर दलालत करता है भाई। बात समझ में आ गई? तो उलमा का एक ग्रोह ये कहता है कि लफ्ज अल्लाह आलम है, यानी इसमें कोई तब्दीली नहीं हुई, ये इसी तरह था अल्लाह, ये इसी तरह था। जबकि बाज उलमा फरमाते हैं कि नहीं, ये लफ्ज अल्लाह दर असल इलाहुन से बना है, और इलाहुन माबूद को कहते हैं, और ये कुल्ली है। इलाहुन माबूद क्या है, कुल्ली। भाई एक शख्स बुत को सजदे करता है तो ये बुत उसका क्या है, इलाह है, माबूद है। एक सूरज को सजदे करता है तो ये सूरज उसका क्या है, इलाह है, माबूद है। और एक शख्स दरख्त को सजदे करता है तो ये दरख्त उसका क्या है, इलाह है और माबूद है। तो इलाह तो कुल्ली है, वो हर माबूद पर बोला जाता है। तो वो बाज़ उलमा कहते हैं कि ये लफ्ज इलाह से बना है लफ्ज अल्लाह, और ये कुल्ली था, और कुल्ली के अंदर तो शिरकत होती है। फिर इस इलाहुन पर क्या दाखिल हुआ, अलिफ लाम, तो क्या बन गया, अल इलाह, क्या बन गया, अल इलाह। फिर दरमियान में जो हमजा इलाह का था उसको खिलाफुल कियास गिरा दिया गया, तो अल्लाह बन गया, क्या बन गया, अल्लाह बन गया। और इससे माबूद हकीकी मुराद है, और माबूद हकीकी तो एक ही है, माबूद तो, माबूद हकीकी तो एक ही है। तो दर असल तो गोया ये लफ्ज कुल्ली था, لیکن یہ بولا ایک ہی ذات پر جاتا ہے جو کیا ہے معبود حقیقی، کیونکہ اور افراد اس کے موجود ہی نہیں، معبود ایک ہی ہے، دو یا تین نہیں ہیں۔ تو دیکھو پہلا قول اگر لیا جائے تو اس پہلے قول کا مطلب یہ ہے کہ لفظ الہ جو ہے وہ علم ہے، اس میں کسی بھی درجے میں شرکت نہیں، اور دوسرے قول کو اگر لیا جائے تو وہ الہن سے بنا، اور الہن کیا تھا؟ کلی تھا، اور کلی میں شرکت ہو سکتی ہے۔ بات سمجھ بھی آ رہی ہے کہ مشکل ہو گئی؟ کتنے قول میں نے ذکر کیے علماء کے؟ دو قول ذکر کیے بھائی۔ پہلا قول یہ ہے کہ یہ لفظ اللہ علم ہے، اور دوسرا قول یہ ہے کہ یہ الہن سے بنا ہے، اور الہن کیا ہے؟ کلی۔ علم ہو تو اس میں شرکت نہیں ہو سکتی، کلی کے اندر شرکت ہو سکتی ہے۔ شرکت ہو سکتی ہے لیکن شرکت ہے نہیں، کیونکہ معبود حقیقی صرف ایک ہی ہے، تو شرکت ہے نہیں۔ تو بہرحال دونوں کا فائدہ دونوں سے ایک ہی قسم کا حاصل ہو رہا ہے، لیکن پھر بھی بہرحال اگر علم مانا جائے تو وہ درجہ اعلیٰ ہے، کیونکہ اس میں شرکت کا امکان بھی نہیں ہے، شرکت کا، کیونکہ نام ایک ہی ذات کا رکھا جاتا ہے اور اس میں کسی قسم کی شرکت نہیں ہوتی۔ اور دوسرا قول اگر لیا جائے تو اس سے مراد کیا ہے؟ معبود حقیقی، اور معبود حقیقی ایک ہی ہے، ایک ہی ہے، تو اس شرکت اس وقت اس میں بھی نہیں، لیکن بہرحال شرکت کا امکان تو آ جاتا ہے نا کسی نہ کسی درجے میں، کہ معبود ہے ایک۔ فرض کر لو اگر دو ہوتے، فرض کر لو تو دونوں پہ صادق آتا یا نہ آتا؟ تو بہرحال تو امکان تو آ جاتا ہے، اگرچہ حقیقت میں فائدہ ایک ہی ہے اس وقت، کیونکہ معبود حقیقی کیا ہے؟ ایک ہی ہے، اور اس کا کوئی شریک ہو ہی نہیں سکتا بھائی۔ تو اسی لیے مصنف نے کہا کہ لفظ اللہ علم ہے، اس قول کو ترجیح دی، اور علی الاصح، اصح اس میں تفضیل ہے، زیادہ صحیح قول کے مطابق یہ کیا ہے؟ علم ہے، زیادہ صحیح قول کے مطابق۔ معلوم ہوا دوسرا قول بھی صحیح ہے، لیکن یہ والا قول زیادہ صحیح ہے۔ آپ عبارتوں میں پڑھیں گے، قیمتی بات ذکر کر دوں، بعض جگہ یہ لفظ آتا ہے علی الاصح، اور بعض جگہ آتا ہے علی الصحیح، صحیح قول کے مطابق، اور بعض جگہ آتا ہے زیادہ صحیح قول کے مطابق۔ کس میں طاقت زیادہ؟ ہاں، ہر طالب علم یہی کہے گا زیادہ صحیح میں طاقت زیادہ، نہیں نہیں، صحیح کے اندر طاقت زیادہ ہے، کیونکہ جب کہہ دیا علی الصحیح، صحیح قول کے مطابق، تو اس کا مطلب ہوا کہ دوسرا قول صحیح ہے ہی نہیں سرے سے۔ جب کہہ دیا یہ قول صحیح ہے تو معلوم ہوا دوسرا قول صحیح نہیں، اور جب کہہ دیں یہ قول زیادہ صحیح ہے، اس کا مطلب ہے دوسرا بھی صحیح ہے لیکن یہ والا زیادہ صحیح ہے۔ تو دیکھا قوت کس کے اندر زیادہ ہے؟ صحیح کے اندر زیادہ قوت ہے بھائی، اس میں آپ دوسرے قول کو بالکل ہی رد کر دیتے ہیں، جبکہ اس میں دوسرے قول کو رد نہیں کیا جاتا، اس کو بھی صحیح قرار دیا لیکن اس کو زیادہ صحیح قرار دیا، اعلیٰ درجے کا قرار دیا۔ تو کہتے ہیں واللہ علم، اور لفظ اللہ جو ہے یہ علم ہے، نام ہے، علی الاصح زیادہ صحیح قول کے مطابق نام ہے، کس کا نام ہے؟ للذات الواجب الوجود، اس ذات کا جو واجب الوجود ہے، جو واجب الوجود۔ یاد رکھیے کائنات کے اندر، اس عالم کے اندر جتنی چیزیں، جتنی چیزوں کا اپنا الگ وجود ہے وہ دو قسم کی ہیں، توجہ ہے، اس عالم میں جتنی چیزوں کا اپنا الگ وجود ہے وہ دو قسم کی ہیں، یا وہ واجب الوجود یا وہ ممکن الوجود۔ دہراؤ بھائی، کیا بات میں نے کی؟ اس عالم میں جس جتنی چیزوں کا اپنا الگ وجود ہے، اپنا الگ وجود ہے، وہ کتنی قسم کی ہیں؟ دو قسم کی ہیں، یا وہ واجب الوجود یا وہ ممکن الوجود ہے۔ ہاں، واجب الوجود بھائی نام سے ہی پتا چل رہا ہے، واجب، واجب کا کیا معنی ہوتا ہے؟ ضروری، وہ ذات جس کا وجود ضروری ہے، جس کا ہونا ضروری ہے، جو خود بخود ہو، جو اپنے وجود میں کسی کی محتاج نہ ہو، واجب الوجود کسے کہتے ہیں؟ جس کا ہونا ضروری ہو، واجب ہو، جو خود بخود ہو، جو اپنے وجود میں کسی کے محتاج نہ ہو. جب خود بخود ہے تو اپنے وجود میں کسی کی محتاج نہیں. پھر دوہراؤ، واجب الوجود کسے کہتے ہیں؟ جس کا ہونا ضروری ہو، جو خود بخود ہو، جو اپنے وجود میں کسی کے محتاج نہ ہو. اور وہ صرف اللہ کی ذات ہے. وہ صرف کیا ہے؟ صرف اللہ کی ذات ہے، جو خود بخود ہے، جو اپنے وجود میں کسی کی محتاج نہیں، اور جس کا ہونا ضروری ہے. کیونکہ اللہ کی ذات نہ ہو تو اور کسی چیز کا وجود بھی نہیں ہو سکتا. جبکہ باقی چیزوں کو ممکن الوجود کہتے ہیں، ممکن الوجود بھی کہتے ہیں اور ممکنات بھی کہتے ہیں. ممکنات، ممکن الوجود وہ ہے جس کا ہونا نہ ہونا برابر ہو، چاہے ہو چاہے نہ ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا. سورج سمجھ میں آ رہی ہے؟ جیسے یہ درخت آپ کے سامنے، یہ درخت ہو یا نہ ہو، کیا اس عالم کو کوئی فرق پڑتا ہے؟ نہیں، اس عالم کو کوئی فرق نہیں پڑتا. تو ممکن الوجود وہ ہے جس کے ہونے یا نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور جو اپنے وجود میں غیر کی محتاج ہو، کوئی اس کو بنانے والا ہو. کوئی بنائے گا تو اس کا وجود ہوگا، کوئی بنائے گا نہیں تو اس کا وجود بھی نہیں ہو سکتا. جیسے درخت ہے، اس کو اللہ نے اگایا تو اس کا وجود ہے، اگر اللہ نہ اگاتے تو اس کا وجود بھی نہ ہوتا. جیسے یہ پہاڑ ہیں، ان کو اللہ نے بنایا، اگر اللہ نہ بناتے تو ان کا وجود نہ ہوتا. جیسے جنت ہے، جہنم ہے، جیسے فرشتے ہیں، جیسے پہاڑ، جیسے بادل ہیں بھائی، جیسے آسمان ہے، زمین ہے، ان سب کو اللہ نے بنایا، اگر اللہ نہ بناتے تو ان کا وجود بھی نہ ہوتا. تو یہ سب کیا ہیں؟ ممکن الوجود، یا دوسرے لفظوں میں ممکنات کہتے ہیں ان کو. کیا کہتے ہیں؟ تو ممکنات کن کو کہتے ہیں؟ جو اپنے وجود میں، یوں کہیں، جن کا ہونا یا نہ ہونا برابر ہو، جو اپنے وجود میں غیر کے محتاج ہوں. وہ غیر ہوگا تو وہ ان کو وجود دے گا، اگر وہ غیر نہیں تو ان کو وجود بھی نہیں. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو کائنات کے اندر جن چیزوں کا اپنا الگ وجود ہے، وہ کتنی قسم کی ہو گئیں؟ دو. نمبر ایک واجب الوجود، اور نمبر دو ممکن الوجود. واجب الوجود جس کا وجود جو ہونا ضروری ہو، خود بخود ہو، اور اپنے وجود میں کسی کے محتاج نہ ہو. اور ممکن الوجود جس کا ہونا نہ ہونا برابر ہو، جو اپنے وجود میں غیر کی محتاج ہو، اگر وہ غیر ہے تو اس کا بھی وجود ہوگا، وہ اس کو بنائے گا، اگر وہ غیر نہیں تو اس کا بھی وجود نہیں. یعنی بنانے والا نہیں تو ان کا بھی وجود نہیں. تو یہ ہے واجب الوجود بھائی، واجب الوجود. دیکھو یہ منطق جو ہے نا، یہ کافروں کا علم ہے، مسلمانوں نے اس کو یونان والوں سے لیا بھائی، یونان والے انگریزوں سے یہ علم لیا بھائی، بہت قدیم زمانے میں. اور تو وہ یونان والے انگریز تھے بھائی، تو ان سے یہ علم لیا اور عربی میں اس کو ترجمہ کیا اور اس فن کو خوب ترقی دی اور عروج دیا. تو یہ کافر تھے، کافروں کا علم ہے، لیکن خدا کے وجود کے وہ بھی قائل تھے. دیکھا، وہ واجب الوجود وہ بھی مانتے تھے. کوئی ایک ذات ایسی ہے جو خود بخود ہے، جس کا ہونا ضروری ہے اور جو ہمیشہ سے ہے بھائی، واجب الوجود. کیوں؟ وجہ یہ کہ اگر واجب الوجود کو نہ مانے تو بات ہی نہیں بنتی، مجبوراً ان کو ماننا پڑا. کس کیوں؟ دیکھو بھائی، یہ جو کیونکہ وجہ یہ کہ اگر سب چیزوں کو ممکن الوجود مانا جائے تو ممکن الوجود کسے کہتے ہیں؟ نہ ہونا برابر، اور جو اپنے وجود میں غیر کی محتاج. کوئی بنانے والا ہوگا تو یہ ہے، کوئی بنانے والا نہیں تو اس کا وجود بھی نہیں. فرض کرو ایک ممکن الوجود ہے، اس کو بنانے والا ایک چاہیے، چاہیے یا نہیں چاہیے؟ تو اگر وہ بنانے والا بھی ممکن الوجود ہوا، توجہ ہے، ایک ممکن الوجود ہے، اس کے لیے کیا چاہیے؟ بنانے والا چاہیے. خود بخود ہو سکتی ہے یہ؟ نہیں. تو وہ بنانے والا، وہ پھر وہ بھی کیا ہوگا؟ اگر وہ بھی ممکن الوجود ہے تو اس کے لیے بھی کیا چاہیے؟ ایک بنانے والا چاہیے. اگر بنانے والا وہ بھی ممکن الوجود مان لیں تو پھر اس کے لیے بھی کیا چاہیے؟ ایک بنانے والا چاہیے. اگر اس بنانے والے کو بھی ممکن الوجود مان لیں تو اس کے لیے بھی کیا چاہیے؟ ایک بنا، تو یہ سلسلہ چلتا ہی جائے گا اور کہیں بھی نہیں رکے گا، اور اس کو تسلسل کہتے ہیں. مسلسل چل رہا ہے سلسلہ یا نہیں چل رہا، اس کو کہتے ہیں تسلسل. اور تسلسل باطل ہے بھائی، ظاہر سی بات ہے، عقل خود فیصلہ کر دی تھی کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ سلسلہ کہیں جا کر رکے ہی نہ، یہ تو چلتا ہی جائے گا، اربوں کھربوں پیچھے چلے جائیں پھر بھی سلسلہ چل رہا ہے، کہیں نہ کہیں تو سلسلہ رکنا چاہیے بھائی، ایسا ہو ہی نہیں سکتا. تو مجبور ہو کر ان کو ماننا پڑا واجب الوجود، کہ کوئی ایک ذات ہے جس کا ہونا ضروری، جو خود بخود ہے، جو اپنے وجود میں کسی کے محتاج نہیں، سب سے پہلے وہ تھی، اس نے ایک ممکن کو بنایا، پھر آگے چاہے ممکن سے ممکن بنتے بھی چلے جائیں، اب مسئلہ حل ہو گیا. سورت سمجھ میں آ گئی بھائی اچھی طرح؟ تو مجبور ہو کر ان کو یہ واجب الوجود ماننا پڑا بھائی. تو اب دیکھیے کتاب پر، واللہ عالم، اور لفظ اللہ جو ہے وہ علم ہے، علی الاصح، زیادہ صحیح قول کے مطابق، لذات الواجب الوجود، اس ذات کے لیے جو واجب الوجود ہے، المستجمع لجمیع صفات الکمال، وہ ذات جو کہ جس کے اندر جمع ہے ساری صفات کمال، جس کے اندر ساری صفات کمال. آپ جانتے ہیں کہ دنیا کے اندر کچھ صفات کو اچھا سمجھا جاتا ہے، پسندیدہ سمجھا جاتا ہے، آپ جس قوم میں بھی چلے جائیں، جس جگہ بھی چلے جائیں، ان صفات کو اچھا سمجھا جاتا ہے. مثلا بہادری، بہادر آدمی کی ہر جگہ عزت ہوتی ہے. جیسے سچ بولنا، سچے آدمی کو ہر جگہ پسند کیا جاتا ہے. اسی طرح ایک ہے بولنا، ایک ہے گونگا ہونا. کس صفت کو لوگ پسند کرتے ہیں؟ بولنا. بولنا کمال. تو یہ صفات کمال ہیں، یہ ساری کیا ہیں؟ صفات کمال، جن کو کمال سمجھا جاتا ہے، اچھا اعلی سمجھا جاتا ہے. تو مثلا بہادری ہے، سچ بولنا ہے، سخاوت ہے، یہ ساری کیا ہیں؟ صفات کمال. اسی طرح میں نے ذکر کر دیا، ایک ہے بولنا، ایک ہے گونگا ہونا. کس صفت کو لوگ کمال سمجھتے ہیں اور اعلیٰ سمجھتے ہیں؟ بولنے کو. اسی طرح ایک ہے علم، ایک ہے جہالت. علم کو اچھا سمجھتے ہیں یا جہالت کو؟ علم کو. ہر جگہ علم، عالم کی ہر مقام پر عزت کرتے ہیں، کسی بھی فن کے اندر ہو. ڈاکٹری میں بھی دیکھ لیں، جو زیادہ علم والا ہوگا اس کی لوگ زیادہ عزت کریں گے. انجینئرنگ کے اندر وہ جس کا زیادہ علم ہوگا، باقی انجینئر بھی اس کی عزت کریں گے. تو ہر فن کے اندر اسی طرح ہے. تو علم کیا ہے؟ صفت کمال. اسی طرح قدرت کا ہونا، یہ بھی کیا ہے؟ صفت کمال، کہ انسان افعال کرنے پر قادر ہو بھائی. تو یہ صفات کمال ہیں. یہ کیا ہے؟ صفات کمال. تو جتنی بھی المستجمع، دیکھیے کتاب پر، المستجمع لجمیع صفات الکمال، وہ ذات کے اس کے اندر جمع ہیں تمام صفات کمال. جس کے اندر کیا ہیں؟ جمع ہیں تمام صفات کمال. بلکہ در حقیقت صفات کمال صرف اسی ذات کے اندر ہیں. تمام صفات کمال صرف کس میں ہیں؟ حقیقت میں صرف اللہ کی صفات کمال ساری اللہ کی ذات میں بند ہیں. کیونکہ اگر کسی اور میں آپ کو کوئی اچھی صفت نظر بھی آئی، تو اس کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے پیدا کیا ہے. تو وہ بات سمجھ میں آ گئی. تو لہذا وہ کمال کس کا ہوا؟ اللہ ہی کا کمال ہوا. تو معلوم ہوا صفات کمال بند ہیں کس ذات کے اندر؟ وہ ذات جو واجب الوجود ہے بھائی. کسی جگہ آپ کسی شخص کو دیکھتے ہیں بڑا بہادر ہے، کسی کو دیکھتے ہیں اس میں ایک بہت زبردست کمال ہے، کسی میں دوسرا کمال، کسی چیز میں تیسرا کمال دیکھتے ہیں، لیکن دراصل یہ سارے کمالات کس کے ہیں؟ اللہ کے ذات کے، کہ اللہ نے ان چیزوں کو بنایا اور ان میں یہ صفات رکھی بھائی. تو معلوم ہوا کہ صفات کمال جتنی بھی ہیں، در حقیقت وہ کس کی ہیں؟ اللہ ہی کی ہیں بھائی، اللہ ہی کی ذات میں ہیں. یہ آپ نے تعریف یاد کرنی ہے. آپ سے کوئی پوچھ لے کہ اللہ کے بارے میں بتلائیے، تو آپ کہیں گے کہ واللہ عالم، علی الاصح، یہ اس کو نکال دیں یہاں سے، ٹھیک ہے؟ اس کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں، یہ تعریف کا حصہ نہیں. واللہ علم لذات الواجب الوجود المستجمع لجميع صفات الكمال. لفظ اللہ علم ہے اس ذات کا جو واجب الوجود ہے اور جس میں جمع ہیں تمام صفات کمال. مصنف نے حمد کا معنی بھی بیان کیا کہ الحمد هو الثناء باللسان على الجميل الاختياري نعمتا كان او غير نعمت. اور پھر لفظ اللہ کے بارے میں بھی بتلا دیا کہ وہ علم ہے اس ذات کا جو واجب الوجود ہے اور جس میں تمام صفات کمال جمع ہیں. ولدلالته على هذا الاستجماع, اور اس وجہ سے کہ یہ لفظ دلالت کر رہا ہے اس استجماع پر, ان صفات کے جمع ہونے پر. لفظ اللہ کیا ہے؟ دلالت. لفظ اللہ کسے کہتے ہیں؟ ابھی تو بتلایا وہ نام ہے اس ذات کا جو واجب الوجود ہے اور جس میں جمع ہے ساری صفات کما. تو دیکھا لفظ اللہ بولتے ہی یہ ساری چیزیں آپ کے ذہن میں آ جاتی ہیں. تو لفظ اللہ دلالت کر رہا ہے کس بات پر؟ لفظ اللہ بولتے ہی یہ باتیں ذہن میں آتی ہیں یا نہیں؟ کیا کہ وہ واجب الوجود اور اس میں تمام صفات کا. تو دلالت کسے کہتے ہیں؟ کہ ایک چیز سے دوسری چیز سمجھ میں آ جائے. آپ نے کمرے کے اندر دھوپ دیکھی, آپ کو فوراً پتا چل گیا کہ سورج نکل آیا ہے. یا میں نے جیسے ہی کہا زید تو فوراً آپ کے ذہن میں کس کی ذات آ گئی؟ زید کی ذات آ گئی. تو لفظ زید, میں نے تو زبان سے کہا تھا, تو اس لفظ زید نے ذات زید پر کیا کی؟ دلالت کی. تو لفظ اللہ جب بھی بولیں لفظ اللہ کا یہ معنی اب آپ کے ذہن میں آ جاتا ہے کہ وہ واجب الوجود کا نام ہے اور اس میں ساری صفات کمال جمع. تو لفظ اللہ اس صفات کے جمع ہونے پر دلالت کر رہا ہے. لفظ اللہ کیا کر رہا ہے؟ لفظ اللہ جیسے ہی بولیں فوراً یہ بات ذہن میں آتی ہے یا نہیں کہ وہ ذات جس میں یہ ساری صفات کمال موجود, آتی ہے یہ بات کہ نہیں آتی؟ تو لفظ اللہ اس پر دلالت کر رہا ہے یا نہیں؟ لفظ اللہ بولتے ہی یہ چیز ذہن میں آتی ہے, تو لفظ اللہ ان پر دلالت کر رہا ہے. یہی بیان کر رہے ہیں وَلِدَلَالَتِهِ عَلَى هَذَا الْاِسْتِجْمَاعِ, اور لفظ اللہ کے اس جمع ہونے پر دلالت کرنے کی وجہ سے سار الکلام, یہ کلام ہو گیا فی قوتی, اس قوت میں, اس درجے میں, اس درجے کا کلام ہو گیا ایوں قال, کیوں کہا جائے. اچھا چلیے پہلے اس کو سمجھ لیں بھائی, پھر میں ترجمہ کرتا ہوں. مصنف نے شروع میں کہا الحمدللہ, شارح اس کا معنی بیان کر رہے ہیں. الحمدللہ کا معنی کیا ہے؟ الحمدللہ کا معنی یہ ہے تمام تعریفیں اللہ کے لیے ساتھ خاص ہیں. تو مصنف نے کہا الحمدللہ. الحمدللہ کا معنی کیا ہے؟ تمام حمدیں اللہ کے ساتھ خاص ہیں, تمام حمدیں اللہ کے لیے ہیں, تمام حمدیں
اللہ.
جیسے آپ کہتے ہیں, کیونکہ یہاں لام آیا نا للہ, اللہ کے لیے ہیں, اللہ کے ساتھ خاص ہیں, لام اختصاص کے لیے آتا ہے کہ یہ چیز اس کے ساتھ خاص ہے یعنی اس کی ہے. مثلا میں کہتا ہوں الکتاب لزیدن, یہ کتاب لزیدن کس کی ہے؟ زید کی ہے. معلوم ہو یہ خاص ہے اسی کے ساتھ, یہ اسی کی ہے کسی اور کی نہیں. تو یہاں پر بھی الحمدللہ, تمام تعریفیں خاص ہیں کس کے ساتھ؟ اللہ کے ساتھ. یعنی تمام حمدیں اللہ ہی کی ہیں, تمام حمدیں اللہ کے لیے ہیں بھائی, تمام حمدیں اللہ کے لیے. اچھا یہ تمام کہاں سے آیا؟ ذرا اب ہمیں الف لام کی قسمیں کرنا پڑیں گی بھائی, پھر تو وہ بھی سن لیجئے. آپ پہلے پڑھ چکے ہیں الف لام کی قسمیں, بس میں ذرا جلدی جلدی دہرا دوں گا تو آپ نے توجہ سے بیٹھنا ہے بھائی. یاد رکھیے الف لام جو ہے نا دو قسم پر ہے, ایک الف لام اسمی, ایک الف لام حرفی. الف لام اسمی وہ ہے جو اسم فاعل اور اسم مفعول کے صیغوں پر آئے, اسم فاعل اور اسم مفعول کے صیغوں پر آئے. ایک ہوتا ہے فاعل, ایک ہوتا ہے اسم فاعل, ایک ہوتا ہے مفعول, ایک ہوتا ہے اسم مفعول. فاعل, فاعل وہ ہے جس کو فعل یا صفت کا صیغہ رفع دے, یا آسان لفظوں میں کہو بس جس کو فیل کیا کرے رفع دے. ضربا زیدن, یہ زیدن کو ضربا کیا کر رہا ہے؟ رفع دے رہا ہے. تو یہ زید کیا ہے؟ فاعل. اور مفعول وہ ہے جس کو صفت فعل یا صفت کا صیغہ نصب دے. ضربا زیدن عمران, یہ عمران کو کس نے نصب دیا؟ ضربا نے. تو یہ عمران مفعول ہوا. تو فاعل کسے کہتے ہیں؟ جس کو فعل رفع دے, فعل یا صفت کا صیغہ. اور مفعول کسے کہتے ہیں؟ جس کو فعل یا صفت کا صیغہ نصب دے. اور ایک ہے اسم فاعل. اسم فاعل تو فاعل وہ ہے جس کو فعل رفع دے, اور اسم فاعل وہ مخصوص صیغے کا نام ہے جو آپ نے گردانوں میں پڑھا تھا, ضرب یضرب ضربا فہوا ضارب. یہ ضارب مانع مکرم مستخرج مقاتل, یہ سارے کیا ہیں؟ اسم فاعل ہیں. تو اسم فاعل اس مخصوص صیغے کا نام ہے, مخصوص وزن کا. اور اسی طرح ایک ہوتا ہے مفعول. مفعول وہ ہے جس کو فعل کیا کرے؟ نصب دے. اور ایک ہے اسم مفعول. اسم مفعول وہ مخصوص صیغے کا نام ہے جو آپ نے گردانوں میں پڑھا, مضروب مفتوح ممنوع مکرم مستخرج. یاد ہے گردانے بھائی؟ تو یہ سارے کیا ہیں؟ اسم مفعول. پھر دہراؤ, فاعل کسے کہتے ہیں؟ جس کو فعل یا صفت کا صیغہ رفع. اور مفعول کسے کہتے ہیں؟ نہیں, پھر دہراؤ, فاعل کسے کہتے ہیں؟ فعل یا صفت کا صیغہ رفع. اور اسم فاعل وہ خاص صیغہ جو آپ نے گردانوں میں پڑھا, ضارب مکرم وغیرہ. اور ایک ہے مفعول اور ایک ہے اسم مفعول. مفعول کسے کہتے ہیں؟ جس کو فعل یا صفت کا صیغہ نصب دے. اور اسم مفعول ہاں وہ گردانوں میں جو آپ نے صیغہ پڑھا, ممنوع مفتوح مضروب وغیرہ. بھائی تو الف لام اسمی اور الف لام حرفی. الف لام اسمی وہ ہے جو اسم فاعل اور اسم مفعول کے صیغوں پر داخل ہو. ضارب پر ذرا الف لام لے آؤ, الضارب. یہ الف لام کیا ہے؟ اسمی ہے. مضروب, مضروب اسم مفعول ہے, اس پر الف لام لے آؤ, المضروب. یہ الف لام کیا ہے؟ اسمی. یہ جو الف لام اسمی ہے یہ دراصل اسم موصول ہے. تو الضارب بمانے الذی یضربو کے ہوا. الف لام سے الذی بنا لیا اور ضارب سے کیا بنا لیا؟ یضربو فعل, کیونکہ موصول کا صلہ جملہ آتا ہے, مفرد نہیں آتا, تو اس کو فعل بنا لیا تاکہ جملہ بن جائے. تو الضارب کس معنی میں ہوا؟ الذی یضربو. اور المضروب الذی یضربو کے معنی میں ہوا. تو دیکھا اس کو الف لام کا معنی ہم نے الذی کے ساتھ کیا, معلوم ہوا یہ اسم موصول ہے. صورت تو حرف جیسی ہے یعنی الف لام ہے, لیکن دراصل یہ کیا ہے؟ اسم ہے. چنانچہ آپ اس سال کافیہ پڑھ رہے ہیں, آپ کافیہ میں پڑھیں گے, صاحب کافیہ جب اسماء موصولہ گنوائیں گے نا تو وہاں پر الف لام بھی گنوائیں گے. یہ الف لام معلوم ہوا یہ اسم ہے. صورت کے اعتبار سے یہ حرف جیسا, لیکن دراصل یہ کیا ہے؟ تو الف لام اسمی کسے کہتے ہیں؟ وہ الف لام جو اسم فاعل اور اسم مفعول کے صیغوں پر داخل ہو, اور یہ دراصل کیا ہوتا ہے؟ اسم ہوتا ہے. دوسرا ہے الف لام حرفی. الف لام حرفی وہ ہے جس کے ذریعے کسی چیز کی طرف اشارہ کیا جائے. اس کے ذریعے کسی لفظ کو معرفہ بنایا جاتا ہے. جیسے کتاب پر کیا لے آئے؟ الف لام, تو کیا بن گیا؟ الکتاب. اور کتاب کیا یہ اسم فاعل کا صیغہ ہے؟ اسم فاعل نہیں. کیا اس میں مفعول کا صیغہ ہے؟ نہیں. تو معلوم ہوا یہ الف لام اسمی نہیں, یہ الف لام حرفی. رجل, اس پر الف لام لے آئے, ار رجل. تو رجل کو اس میں فاعل کا صیغہ ہے؟ نہیں. اس میں مفعول کا صیغہ ہے؟ نہیں. معلوم ہوا اس پر جو الف لام آیا وہ الف لام اسمی نہیں ہے بلکہ الف لام حرفی. تو الف لام حرفی وہ ہے جس کے ذریعے کسی لفظ کو معرفہ بنایا جاتا ہے اور اس کے ذریعے کسی چیز کی طرف اشارہ ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ یہ تعبیر ہمیشہ یاد رکھنا, الف لام حرفی وہ ہے جس کے ذریعے کسی چیز کی طرف اشارہ کیا جائے. تو اشارہ کسی چیز کی جنس اور حقیقت کی طرف ہوگا یا افراد کی طرف ہوگا؟ کس کی طرف؟ جنس اور حقیقت, جس سے وہ چیز بنی ہے یوں کہہ لو, یا ماہیت کی طرف. جنس اور حقیقت کی طرف اشارہ ہوگا یا کس کی طرف اشارہ ہوگا؟ افراد کی طرف، افراد کی طرف. اگر الف لام کے ذریعے جنس اور حقیقت کی طرف اشارہ ہو تو اس کو الف لام جنسی کہتے ہیں. توجہ ہے؟ اگر الف لام حرفی کے ذریعے اشارہ کس کی طرف ہو؟ جنس اور حقیقت کی طرف اشارہ ہو، افراد کی طرف اشارہ نہ ہو، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ الف لام جنسی. اور اگر الف لام کے ذریعے اشارہ ہو افراد کی طرف، تو پھر اشارہ ہوگا تمام افراد کی طرف یا بعض افراد کی طرف. ظاہر سی بات ہے دو ہی صورتیں بنتی ہیں نا، جب افراد کی طرف اشارہ کر رہے ہیں یا تو سب کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، سارے مراد ہیں، یا بعض کی طرف. اگر ساروں کی طرف اشارہ کر رہے ہیں تو اس کو کہیں گے الف لام استغراقی، الف لام استغراقی، جو تمام افراد کو گھیر لے، سب اس میں آ جائیں. اور اگر بعض افراد کی طرف اشارہ ہے تو پھر دو حوال سے خالی نہیں، یا وہ بعض افراد خارج میں متعین ہوں گے یا متعین نہیں. اگر وہ خارج میں متعین ہیں تو اس کو کہیں گے الف لام عہد خارجی، اور اگر وہ خارج میں متعین نہیں تو اس کو کہیں گے الف لام عہد ذہنی یا الف لام ذہنی. تو الف لام حرفی کتنی قسم کا ہوا؟ چار. الف لام جنسی، الف لام استغراقی، الف لام عہد خارجی، اور الف لام عہد ذہنی. بھائی دیکھو، مثالوں سے اور زیادہ وضاحت ہو جائے گی. میں کہتا ہوں الرجل خیر من المرأتی، الرجل پر میں الف لام لایا، تو الرجل یہ الف لام کون سا ہے؟ تو ہم ترجمہ کر کے دیکھتے ہیں. اگر اس میں الف لام جنسی نہ لیں، افراد کی طرف اشارہ ہو، تو پھر معنی بن جائے گا کہ افراد رجل وہ بہتر ہیں کس سے؟ افراد امرأة سے. مرد کے جو افراد ہیں، یعنی جو مرد ہیں، وہ افضل ہیں کس سے؟ عورتوں سے. اور حالانکہ یہ بات درست ہر جگہ نہیں رہتی، اس لیے کیونکہ ایمان والی عورت کافر مرد سے یقیناً افضل ہے بھائی. اسی طرح نیک عورت فاسق مرد سے یقیناً افضل ہے بھائی. تو معلوم ہوا یہاں افراد نہیں مراد، بلکہ یہاں جنس مراد ہے، کہ جو جنس رجل جو ہے اس کو اللہ نے فضیلت بخشی ہے. کس پر؟ جنس امرأة پر. ایک جنس ہے مردوں کی، ایک جنس کیا ہے؟ عورتوں کی. اللہ نے کس کو فضیلت بخشی ہے؟ مردوں کو فضیلت بخشی ہے. آپ بھی دیکھتے ہیں دنیا میں حکومت کرنے والے کون ہیں؟ مرد ہی ہیں عموماً بھائی. اور آپ بھی دیکھتے ہیں کہ کسی کے ہاں اولاد ہوتی ہے، وہ بیٹے پر زیادہ خوش ہوتا ہے یا بیٹی پر زیادہ خوش ہوتا ہے؟ بیٹے پر ظاہر بات ہے خوش ہوتا ہے. صورت سمجھ میں آ گئی، کیونکہ اللہ نے اس کو فضیلت دی ہے بیٹوں کو بھائی، اب مردوں کو. تو اب جو آیا الرجل، توجہ ہے، الرجل خیر من المرأتی، تو یہ الف لام جنسی ہے، تو ترجمہ ہوگا جنس رجل، جنس مرد وہ افضل ہے کس سے؟ جنس عورت. افراد کی بات نہیں ہو رہی، افراد عورتوں کے بھی بعض اوقات افضل ہو سکتے ہیں مردوں سے، لیکن جنس کے اعتبار سے مرد ہونا یہ کیا ہے؟ افضل ہے. تو یہ کیا ہے؟ الف لام جنسی. دوسرا ہے الف لام استغراقی. الف لام استغراقی وہ ہے جس میں تمام افراد کی طرف اشارہ ہو، جیسے قرآن میں اللہ فرماتے ہیں والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان یقیناً تمام انسان خسارے میں ہیں. یہ تمام، یہ کس کا ترجمہ میں کر رہا ہوں؟ یہ الف لام کا. الانسان پر جو الف لام آ رہا ہے نا، یہ استغراقی ہے. کیا کوئی خاص انسان خسارے میں ہے یا سارے انسان خسارے میں ہیں؟ تمام انسان، یاد رکھو، خسارے میں ہیں. صرف وہ خسارے میں نہیں جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے. تو یہ الانسان پر الف لام کون سا ہے؟ استغراقی. اور یہ تمام افراد کا احاطہ کرتا ہے، اسی لیے اس کا ترجمہ کریں گے ان الانسان، یقیناً تمام انسان جو ہیں خسارے میں ہیں. تو اگر آپ سے کوئی کہے بھئی یہاں تمام اور کل کا لفظ تو ہے ہی نہیں، یہ آپ کہاں سے ترجمہ کر رہے ہیں؟ تو آپ جواب دیں گے کہ یہ الف لام کا ترجمہ میں کر رہا ہوں، کیونکہ الف لام کون سا ہے؟ استغراقی ہے. اور ایک ہے الف لام عہد خارجی، جس میں تمام افراد کی طرف اشارہ نہیں ہوتا، بعض افراد کی طرف ہوتا ہے. وہ پھر بعض ایک بھی ہو سکتا ہے، دو بھی ہو سکتے ہیں، زیادہ بھی. الرجل وہ ایک آدمی، الرجلانی وہ دو آدمی، الرجال وہ سارے آدمی، دیکھا تو کئی جس قسم کا لفظ ہوگا اس اتنے ہی کی طرف اشارہ ہوگا بھائی. تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ الف لام عہد خارجی، جو خارج میں متعین ہو، خارج میں بھائی، خارج میں متعین. اور اس دیکھو مثال سے وضاحت ہوگی. میں آپ کو کہتا ہوں کل رات میرے پاس ایک آدمی آیا تھا، جاءنی رجل امسی، رجل میں نکرہ لایا کیونکہ آپ اس کو پہچانتے نہیں ہیں، معرفہ نہیں، الف لام لاؤں گا تو معرفہ بن جائے گا، اور معرفہ تو اس کو کہتے ہیں جس کو انسان کو پہچان ہو. تو میں نے کہا آپ کو تو پہچان ہی کوئی نہیں، تو میں نے کیا کہا، جاءنی رجل، کل میرے پاس کوئی ایک آدمی آیا تھا. اب میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں پھر میں نے اس آدمی کا اکرام کیا، تو میں الف لام لاؤں گا، فاکرمت الرجلا، تو میں نے اکرام کیا الرجلا اس آدمی کا. دیکھو الف لام کے اشارہ ہو رہا ہے اسی آدمی کا جس کو آپ پہچان چکے، جس کا بھی ذکر چل رہا تھا. تو دیکھو آپ کو اس کے نام کا بھی نہیں پتا، آپ نے اس کو دیکھا بھی نہیں، لیکن ایک دفعہ جب ذکر آ گیا تو متعین ہو گیا یا نہیں؟ آپ سمجھ گئے یا نہیں میں کس آدمی کی بات کر رہا ہوں؟ آپ سمجھ گئے کہ میں نے اس آدمی کا اکرام کیا، آپ سمجھ گئے اس آدمی کی بات ہو رہی ہے جو رات کو آیا تھا. بات اچھی طرح سمجھ میں آ گئی بھائی؟ اور اگر افراد کی طرف اشارہ ہو لیکن وہ افراد خارج میں متعین نہ ہو تو اس کو کہتے ہیں الف لام عہد ذہنی، یعنی ذہن میں اس کے ایک یا زیادہ افراد کا تصور کر لیا اور اس کی طرف اشارہ کر دیا. اور اس کی مثال قرآن میں آتی ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس ان کے بیٹے آئے اور حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ ان کو ہم اپنے ساتھ جنگل میں کھلانے کے لیے لے جاتے ہیں. حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام سے بہت زیادہ محبت تھی، تو ان کو فکر تھی کہیں ان کو نقصان نہ پہنچ جائے وہاں پر. تو فرمانے لگے انی اخاف ان یاکلہ الذئب، مجھے خوف ہے ان یاکلہ الذئب کہ اس کو کہ ان کو کوئی بھیڑیا کھا جائے گا. الذئب آیا، ذئب بھیڑیے کو کہتے ہیں، اور اب یہاں پر الف لام اس پر آیا، اخاف ان یاکلہ الذئب، الف لام آ رہا ہے، اور الف لام کے ذریعے تو کسی چیز کی طرف اشارہ ہوتا ہے. اب آپ مجھے بتائیے کیا الذئب میں الف لام اسمی ہے یا حرفی؟ اسمی تو نہیں ہے، کیونکہ ذئب نہ اس میں فاعل کا صیغہ ہے نہ اس میں مفعول معلوم ہے، یہ الف لام حرفی ہے. الف لام حرفی ہو تو پھر اس کے ذریعے یا تو افراد کی طرف اشارہ ہوتا ہے یا جنس کی، تو اس کے لیے جنس کی طرف اشارہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ پھر تو ترجمہ بن جائے گا کہ مجھے خوف ہے بھیڑیوں کی حقیقت اس کو کھا جائے گی. حالانکہ بھیڑیوں کی جو حقیقت ہے جس سے بھیڑیے بنے ہیں وہ افراد، وہ جانوروں کو کھاتی ہے یا بھیڑیوں کے افراد کھاتے ہیں؟ بھیڑیوں کے افراد چیزوں کو کھاتے ہیں، اس کی حقیقت نہیں کھاتی بھائی. تو لہذا معلوم ہو یہ الف لام جنسی نہیں. تو پھر کون سا الف لام؟ افراد مراد ہیں، تو پھر اگر ہم اس سے مراد لے لیں تمام افراد تو پھر ترجمہ ہو جائے گا کہ مجھے خوف ہے کہ ساری دنیا کے بھیڑیے مل کر ان کو کھا جائیں گے. تو کیا ایسا ممکن تھا؟ نہیں، یہ بھی نہیں ممکن. معلوم ہو الف لام استغراقی بھی مراد نہیں. پھر دوسری صورت ہے الف لام عہد خارجی لے لو، خارج میں کوئی خاص ایک بھیڑیا ہے اس کی طرف اشارہ ہو، اور حضرت یعقوب علیہ السلام فرما رہے ہوں مجھے خوف ہے کہ وہ والا جو بھیڑیا ہے نا وہ والا، وہ اس کو کھا جائے گا. کیا کسی خاص بھیڑیے کی طرف اشارہ تھا؟ نہیں. تو یہ معلوم ہوا یہ عہد خارجی بھی نہیں، تو یہ عہد ذہنی ہے بھائی. حضرت یعقوب علیہ السلام نے ذہن میں بھیڑیے کا ایک فرد سوچا اور اس کی طرف الف لام کے اشارہ کر دیا. اور یاد رکھو یہ جو الف لام عہد ذہنی ہوتا ہے نا، یہ جس لفظ پر داخل ہوتا ہے وہ لفظوں کے اعتبار سے تو معرفہ بن گیا. عذب کیا ہے؟ معرفہ، لیکن معنی کے اعتبار سے نکرہ کا نکرہ ہی ہے، اس لیے نکرہ والا ہی ترجمہ کریں گے. مجھے خوف ہے کہ کوئی بھیڑیا ان کو کھا جائے گا. یہاں تک بات اچھی طرح سمجھ میں آ گئی؟ پھر ایک دفعہ الف لام کی قسمیں جلدی جلدی سن لو. الف لام دو قسم پر، یا وہ اسمی ہوگا یا حرفی. الف لام اسمی وہ ہے جو اس میں فاعل اور اس میں مفعول کے صیغوں پر داخل ہو، اور یہ کس معنی میں ہوتا ہے؟ الذی کے معنی میں ہوتا ہے، یعنی یہ اسم ہے اور معرفہ ہے. جبکہ الف لام حرفی وہ حرف ہے، وہ جس لفظ پر داخل ہوتا ہے اس کو معرفہ بنا دیتا ہے اور اس کے ذریعے کسی چیز کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے. اب اگر اشارہ کیا جائے جنس کی طرف تو وہ کیا ہے؟ الف لام جنسی. اگر اشارہ کیا جائے افراد کی طرف تو پھر تمام افراد کو اشارہ ہوگا یا بعض کو؟ اگر تمام کو اشارہ ہے تو الف لام استغراقی، اور اگر بعض کو اشارہ ہے تو وہ بعض وہ خارج میں متعین ہوں گے یا متعین نہیں؟ اگر وہ خارج میں متعین ہیں تو الف لام عہد خارجی، اور اگر وہ خارج میں متعین نہیں تو الف لام عہد ذہنی. بھائی الف لام عہد ذہنی. اب ایک اور بات یاد رکھیں، جنس جو ہوتی ہے نا، جنس کا وجود خارج میں اپنے افراد کے ضمن میں ہوتا ہے. توجہ ہے؟ جنس کا، جنس کو حقیقت اور ماہیت کو کہتے ہیں نا، جس سے کوئی چیز بنی ہے، اس حقیقت اور ماہیت کا وجود یہ بھی خارج میں پائی جاتی ہے جنس، لیکن اپنے افراد کے ضمن میں. کس کے ضمن میں؟ افراد کے ضمن میں. جیسے دیکھو انسان کی حقیقت کیا ہے؟ حیوان ناطق. تو انسان ایک جنس ہے. حیوان ناطق کیا ہے؟ حیوان ناطق، حیوان اور ناطق دو اجزاء ملے تو یہ انسان کی کیا ہے؟ جنس ہے، ماہیت ہے. اس ماہیت کا خارج میں وجود اکیلا نہیں ہوگا، اپنے افراد کے ضمن میں ہوگا. اور انسان کے افراد خارج میں مثلا کون ہے؟ زید ہے. جب زید پایا جا رہا ہے تو حیوان ناطق بھی پایا جا رہا ہے یا نہیں؟ جب بکر پایا جا رہا ہے تو حیوان ناطق بھی پایا جا رہا ہے یا نہیں؟ جب خالد پایا جا رہا ہے تو حیوان ناطق بھی. تو جنس کا خارج میں جو وجود ہوتا ہے کس کے ضمن میں ہوتا ہے؟ اپنے افراد کے ضمن میں. جب افراد موجود ہیں تو جنس بھی موجود ہے. بہرحال اتنی لمبی تقریر کی، میرا بتانے کا مقصد یہ تھا کہ یہ الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، یہ تمام کا لفظ آ رہا ہے یہاں پر، یہ بتانا مقصد تھا. تو معلوم ہوا یہ الف لام استغراقی لینا پڑے گا. الف لام استغراقی اسی میں آتا ہے نا، تمام حمد. یا اس کو الف لام جنسی بھی لے سکتے ہیں، پھر بھی معنی ہو جائے گا تمام تعریفیں. بھائی وہ کیسے؟ بھائی اس لیے جب الحمد میں الف لام کیا لے لیں؟ جنسی. تو معنی ہو جائے گا جنس حمد کس کے ساتھ خاص ہے؟ اللہ کے ساتھ. اور جنس کا خارج میں وجود ویسے ہوتا ہے یا اپنے افراد کے ذمن میں؟ اپنے افراد کے ذمن. جب آپ نے کہہ دیا کہ جنس حمد ساری ہی اللہ کے ساتھ خاص ہے، تو اس کا مطلب ہوا جنس کے تو سارے افراد معلوم ہو وہ اللہ ہی کے ساتھ خاص ہے، کیونکہ جنس کا خارج میں وجود کس کے ذمن میں ہوتا ہے؟ نہیں سمجھ میں آئی بات؟ دیکھو الف لام استغراقی لو یا الف لام جنسی لو، دونوں کا ترجمہ یہی ہوگا کہ تمام حمدیں کس کے ساتھ ہیں؟ کس کے ساتھ خاص ہیں؟ اللہ کے ساتھ. استغراقی لو پھر تو بات واضح ہے، استغراقی الحمد، تمام افراد حمد دنیا میں جتنے بھی ہیں، آپ جس چیز کی بھی تعریف کر لیں وہ ساری خاص ہیں کس کے ساتھ؟ یعنی وہ دراصل اللہ ہی کی آپ تعریف کر رہے ہیں. تو استغراقی میں تو ترجمہ واضح ہے، تمام حمدیں اللہ کے لیے، لیکن جنسی، جنس حمد خاص ہے کس کے ساتھ؟
اللہ.
تو جنس کا تو خارج میں اپنا الگ وجود ہوتا ہی نہیں، جنس کا تو وجود ہوتا ہی کس کے ذمن میں ہے؟ اپنے افراد. تو یہ ایک حمد، یہ بھی کیا ہے؟ جنس حمد اس میں پائی جا رہی ہے. دوسری حمد ہے، اس میں بھی کیا ہے؟ جنس حمد ہے یا نہیں؟ تیسرے میں بھی جنس حمد ہے یا نہیں؟ چوتھی میں بھی کیا ہے؟ جنس حمد. جب آپ نے کہہ دیا جنس حمد کس کے ساتھ خاص ہے؟ اللہ کے ساتھ. اور جنس تو خارج انہی افراد کے اندر تھی، تو معلوم ہوا یہ افراد حمد سارے ہی کس کے ساتھ خاص ہیں؟ اللہ کے ساتھ. معلوم ہوا تعریف جب بھی کریں گے وہ دراصل کس کی ہے؟ اللہ ہی کی ہے. اب بات سمجھ میں آ گئی؟ کیونکہ تو چاہے الف لام جنسی مراد لے لیں، چاہے الف لام استغراقی، دونوں صورتوں میں معنی ہوگا کہ تمام تعریفیں کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے. تمام استغراقی ہو پھر تو واضح ہے بات، جنسی ہو تو جنس کا وجود خارج میں ہوتا ہی کس کے ذمن میں ہے؟ افراد. جب آپ نے کہہ دیا ساری جنس حمد کس کے ساتھ ہے؟
اللہ.
فرض کرو 100 قسم کی حمدیں ہیں، فرض کر لو، ویسے تو لا تعداد ہیں، 100 حمدیں ہیں، ٹھیک ہے؟ 100 میں سے ہم نے کیا کہا؟ جنس حمد خاص ہے کس کے ساتھ؟
اللہ
اچھا تو ان 100 کی 100 حمدوں میں ہر حمد جن سے حمد ہے یا نہیں؟ تو جب آپ نے جن سے حمد خاص کر دیا تو ہر حمد خود بخود کس کے ساتھ خاص ہو گئی؟ تو بات وہی ہو گئی کہ تمام حمدیں کس کے ساتھ خاص ہیں؟ اللہ کے ساتھ. اب بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ چلیے جی اب قریب پہنچ گئے ہیں بھائی جو یہ بات بیان کرنا چاہتے ہیں، اب انشاءاللہ آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آئے گی. پھر ذرا دوہرا لو، لفظ اللہ وہ علم ہے، نام ہے اس ذات کا جو واجب الوجود ہے اور جس میں تمام صفات کمال جمع ہیں. دوسری بات، لفظ اللہ اس جمع ہونے پر دلالت کرتا ہے یا نہیں؟ جیسے لفظ اللہ بولیں ذہن میں یہ آتا ہے یا نہیں کہ وہ ذات جس میں ساری صفات کمال جمع ہے. اب یہ جو حمد ہے یاد رکھو یہ بھی صفت کمال ہے. حمد بھی کیا ہے؟
صفت کمال.
کسی کی تعریف کی جائے اس کو لوگ کمال سمجھتے ہیں یا کسی کی برائی کی جائے اس کو کمال سمجھتے ہیں؟ تعریف ایسی بات ہے، تعریف کو ہر ایک پسند کرتا ہے اور اس کو کمال سمجھا جاتا ہے کہ ایسی خوبی ہو کہ ہر ایک تعریف کرنے پر مجبور ہو جائے. بھائی تو حمد کیا ہے؟ صفت کمال. صفت کمال ہے یا نہیں؟ اور تمام صفات کمال کس ذات میں جمع؟ اللہ کی ذات میں. تو معلوم ہوا حمد بھی کس کے لیے، کس ذات کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے. بھائی دیکھو نا، حمد ہے صفت کمال. حمد کیا ہے؟ اور تمام صفات کمال کس ذات کے ساتھ خاص ہیں؟ اللہ کے ساتھ خاص ہیں. تو معلوم ہوا حمد بھی کس کے ساتھ خاص ہو گئی؟ اللہ ہی کے ساتھ خاص ہو گئی، کیونکہ وہ ذات ایسی ہے یعنی اس میں ساری صفات کمال جمع، وہ واجب الوجود ہے اور اس میں ساری صفات کمال
جمع.
تو مصنف نے یوں سمجھو، ادھر دیکھو، مصنف نے کہا الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اللہ کے ساتھ خاص ہیں. لام کس لیے آیا؟ اختصاص کے لیے. تمام تعریفیں خاص ہیں کس کے ساتھ؟ یا معلوم ہوا تمام تعریفیں بند ہیں اللہ کی ذات میں. کسی کی بھی آپ تعریف کر دو، دراصل وہ کس کی تعریف ہے؟ حقیقت میں اللہ کی تعریف ہے. تو تمام حمدیں بند ہیں کس ذات میں؟ اللہ تعالی کی ذات میں. اللہ کی ذات میں کیوں؟ تمام صفات کمال. یہ گویا مصنف نے دعویٰ کر دیا. جب مصنف نے کیا کہا؟ مصنف نے کہا الحمدللہ، تو کیا ترجمہ ہوا؟ تمام حمدیں وہ کیا بند ہیں کس میں؟ اللہ کی ذات میں. تو یہ ایک دعویٰ کر دیا. کیا کر دیا؟ اور دعوے کے لیے دلیل چاہیے یا نہیں چاہیے؟ آپ ایک کتاب اٹھائیں اور کہیں یہ کتاب میری ہے، تو ساتھی کہیں گے دلیل کیا ہے، تمہارے پاس کیا ثبوت ہے کہ یہ کتاب تمہاری ہے؟ دعوے کے لیے دلیل چاہیے. تو اور دلیل ساتھ ہی موجود ہے. عجیب بات یہ ہے، الحمدللہ میں دعویٰ بھی ہے دلیل بھی ہے. کمال اس کا یہ ہے بھائی، دعویٰ کیا؟ کہ تمام حمدیں اللہ ہی کے لیے ہیں، تمام حمدیں. اور دلیل بھی موجود ہے. کیا دلیل ہے؟ کیونکہ وہ ایسی ذات ہے جس میں ساری صفات کمال اسی کے اندر ہیں، اس میں بند ہیں، اس میں. تو حمد بھی کیا ہے؟ حمد بھی صفت کمال ہے، اور تمام صفات کمال اس ذات میں بند ہیں، اس میں جمع ہیں، تو حمد بھی اسی میں بند ہو گئے، اسی میں جمع. تو دعویٰ کے ساتھ ساتھ دلیل بھی گویا ساتھ ہی ہے. دعویٰ کے ساتھ جیسے آپ کہیں بھائی چار جفت ہے، جفت اور طاق جانتے ہو یا نہیں؟ جفت جو دو سے تقسیم ہو، برابر جس کے دو حصے ہوں، اور طاق جس کے دو برابر حصے. میں نے کہا چار جفت ہے، آپ نے مان لیا فوراً. کیوں؟ کیونکہ ساتھ ہی دلیل بھی آ گئی، خود ہی آپ کے ذہن میں آیا، ذہن نے اس کے دو حصے برابر کیے اور کہا ہاں جی بات ٹھیک ہے. میں نے کہا 10 جفت ہے، فوراً مان گئے یا نہیں؟ کسی دلیل کی ضرورت نہیں، دلیل ساتھ ہی آ گئی. جیسے ہی جملہ کہا ساتھ ہی آپ کے ذہن نے فوراً دیکھا اس کے تو دو برابر حصے اور ہاں جی یہ جفت ہے. تو دیکھو یہ دعویٰ مع دلیل کے ہے. یہاں پر بھی اسی طرح دعویٰ کیا کیا گیا؟ تمام حمدیں کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے ہیں. یہ دعویٰ کر دیا گیا اور دلیل بھی ساتھ آ گئی، کیونکہ اس میں لفظ اللہ آ رہا ہے اور لفظ اللہ کیا بتلا رہا ہے؟ یہ وہ ذات ہے جس میں ساری صفات کمال کیا ہیں؟ جمع ہیں. جب ساری صفات کمال اسی کے اندر جمع ہیں، حقیقت میں اسی کی صفات ہیں، تو ساری حمدیں بھی حقیقت میں کس کی ہونی چاہیے؟ اسی کی ہونی چاہیے. تو ساتھ دلیل آ گئی یا نہیں؟ تو گویا یوں بن گیا کلام کہ سنو ادھر, اب یوں ہوا کلام, حمد صفت کمال ہے اور تمام صفات کمال بند ہیں اس واجب الوجود کی ذات میں. تو معلوم ہوا حمد بھی بند ہے کس میں؟ اس واجب ال, پھر سنو پھر سنو, صغرا کبرا ملائیں گے ہم. حمد صفت کمال ہے اور تمام صفات کمال اس ذات واجب الوجود میں بند ہیں. نتیجہ کیا نکلا؟ حمد بھی اسی ذات میں. پھر سنو, میرا خل نہیں توجہ ہوئی. حمد کیا ہے؟ صفت کمال ہے اور تمام صفات کمال بند ہیں اس ذات میں. تو حمد بھی بند ہے اس ذات. جیسے میں کہوں زید درجہ رابعہ میں پڑھتا ہے اور درجہ رابعہ کا ہر طالب علم بڑا منطقی ہے, نتیجہ کیا نکلا؟ زید بھی بڑا منطقی ہے. تو یہاں بھی دیکھو صغرا کبرا ہو رہا ہے. حمد کیا ہے؟ صفت
کمال,
صفت کمال ہے اور ہر صفت کمال بند ہے اس ذات واجب الوجود میں. تو حمد بھی بند ہے اسی واجب الوجود, یعنی تمام حمدیں اسی کی ہیں در حقیقت. بھائی اب بات سمجھ میں آ گئی؟ تو دعویٰ کے ساتھ کیا آ گئی؟ دلیل بھی آ گئی. اور ایک ہوتا ہے اکیلا دعویٰ اور ایک ہوتا ہے دعوے کے ساتھ خود ہی دلیل آ جائے. کس میں لطف زیادہ؟ دعوے کے ساتھ دلیل بھی آ جائے. بھائی بات سمجھ میں آ گئی؟ تو کہتے ہیں ولی دلالتہ علی ھذا الاستجماع, اور اس وجہ سے کہ لفظ اللہ دلالت کر رہا ہے ان صفات کے جمع ہونے پر, سار الکلام, تو یہ والا کلام کون سا کلام؟ الکلام یا الف لام آیا, یہ والا کلام کون سا کلام؟ وہ جو الحمدللہ اوپر آیا, یہ والا کلام الحمدللہ, یہ کلام ہو گیا فی قوتی, اس قوت میں اس درجے میں, ان یقال کہ یوں کہا گیا ہو. یہ اسی طرح ہو گیا جیسے یوں کہا تو کیا صرف الحمدللہ, لیکن در حقیقت کہا گیا کہ الحمد جو ہے صفت کمال ہے اور ساری صفات کمال جمع ہے اس ذات میں جو واجب الوجود ہے اور جس میں ساری صفات کمال جمع ہے. نتیجہ کیا نکلا؟ کہ واقعی حمد بھی اسی کے اندر جب بند ہے. سورج سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ کلام اسی درجے میں ہو گیا, ان یقال کہ یوں کہا جائے الحمد مطلقاً, کہ حمد جو ہے مطلقاً منحصر, وہ بند ہے, بند ہے یعنی اسی کے ساتھ خاص ہے, فی حق من ہوا, اس ذات کے حق میں جو مستجمع لجمیع صفات الکمال, جس میں جمع ہے, جو جمع کرنے والی ہے تمام صفات
کمال,
جمع کرنے والی ہے یعنی اس میں جمع ہے. جمع کرنے کا فعل نہیں مراد کہ وہ جمع کرتی ہے ساری صفات کمال کو, نہیں نہیں, وہ جمع کرنے والی ہے یعنی اس میں جمع ہے, اس میں جمع ہے ساری صفات کمال. تو گویا یوں کہا گیا کہ حمد مطلقاً بند ہے. مطلقاً کیا مانا؟ مطلقاً مطلقاً اطلق یطلق اطلاق کا معنی آزاد, آزاد جس میں کوئی قید نہ ہو. میں کہتا ہوں جاءنی رجل عالم, تو میں نے کیا کہا؟ میرے پاس مطلق آدمی آیا تھا یا عالم آدمی آیا تھا؟ میں نے عالم آدمی کا کہا. مطلق کوئی بھی آدمی آیا تھا میں نے ایسا نہیں کہا. تو یہ جو عالم تھی یہ قید بن گئی اس کے لیے. اگر میں صرف یہ کہتا جاءنی رجل, اب اس میں کوئی قید ہے نہیں, تو یہ ہم کہیں گے مطلق ہے. کیا ہے؟
مطلق,
اس میں کسی قسم کی کوئی قید نہیں. تو ہم بھی مطلقاً, بھائی دیکھو یہ مثلا فرض کرو یہ ایک قسم کی حمد ہے, یہ دوسری قسم کی حمد ہے, یہ تیسری قسم کی حمد ہے, یہ چوتھی قسم کی حمد ہے, تو انہوں نے کیا کہا؟ فلاں قسم والی حمد اللہ کی ذات کے ساتھ خاص ہے, یا مطلقاً ہر حمد کہا؟ مطلقاً, یعنی مطلقاً آزاد کہا, اس میں کسی قسم کی قید نہیں کہ فلاں ہے اور فلاں نہیں. مطلقاً ہر قسم کی ساری حمدیں. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو مطلقاً کا معنی جس میں کسی قسم کی قید نہ ہو, اس میں ساری کی ساری آ گئیں, یعنی استغراق آ گیا. تو یہ مطلقاً لفظ لا کر اشارہ کر دیا یہ الف لام استغراقی یا جنسی لو تاکہ تمام حمدیں آ جائیں, کسی قسم کی قید نہیں ہے کہ فلاں حمد ہے اور فلاں حمد نہیں. تو یوں کہا گیا گویا کہ الحمد, یہ اسی الحمدللہ کا اب ترجمہ کر رہے ہیں. کہتے ہیں گویا کہا تو مصنف نے الحمدللہ, لیکن یوں سمجھو کہ یوں یہ کہا کہ الحمد مطلقاً منحصر ان کے حمد جو ہے مطلقاً وہ بند ہے فی حق من ہوا اس ذات کے حق میں کہ جو کہ مستجمع لجمیع صفات الکمالی کہ جس کے اندر جمع ہے تمام صفات کمال من حیث ہوا کذالک اس حیثیت سے کہ وہ ایسی ہے کذالک کاف کاف لکھے میں دونوں اکٹھے یہ تخفیف مخفف ہے بھائی تخفیف کر دی کذالک کاف کے بعد ایک زال نے بھی آنا تھا اور پھر لام نے بھی آنا تھا لیکن عربی میں کبھی کبھار مختصر کر دیتے ہیں لفظ کو حذف کر دیتے ہیں تاکہ مختصر ہو جائے تو یہ کذالک لفظ ہے بھائی اس حیثیت سے کہ وہ ذات ایسی ہے اس حیثیت سے کہ وہ آسان لفظ میں یوں کہو کیونکہ وہ ذات ایسی ہے کیونکہ وہ ذات پھر سنو حمد بند ہے اس ذات میں توجہ ہے یہ جو ابھی میں نے عبارت پڑھی اسی کا ترجمہ سمجھا رہا ہوں حمد مطلقاً بند ہے اس ذات میں جس میں تمام صفات کمال جمع ہیں کیونکہ وہ ذات ایسی ہے یعنی وہ تمام صفات کمال کو جامع ہے جب ساری صفات کمال کو وہ جامع ہے تو حمد بھی کس میں سے ہے صفات کمال میں سے تو یہ بھی اسی کے اندر بند ہوگی من حیث تو اس کا ترجمہ یوں کر لیں کیونکہ وہ ذات ایسی ہے کیونکہ وہ ذات کیا معنی ایسی ہے اس میں تمہارے صفات کمال اس میں جمع یہ یوں ترجمہ کر لو اس وجہ سے کہ وہ ذات ایسی ہے اس وجہ سے کہ وہ ذات ایسی ہے فکان کا دعو شی بینت و برہان بینا اور برہان کا ایک معنی دلیل دلیل فکان تو ہو گیا کا دعو شی جیسے کہ ایک چیز کا دعوی کیا جائے بھی بینت و برہان کس کے ساتھ دلیل کے ساتھ ولا یخفا لطف ہو اور اس بات کا لطف پوشیدہ نہیں اس بات کی لطافت اور خوشگوار ہونا پوشیدہ نہیں ایک ہے دعویٰ دلیل کے ساتھ ایک دعویٰ بغیر دلیل کے کون سے کس میں لطف زیادہ جس میں دعویٰ دلیل کے ساتھ ہو تو یہاں بھی ایسا ہی ہے کہ تو یہ ایسے ہی ہوا جیسے کہ ایک دعوی شیء ببینت و برہان جیسے کہ ایک چیز کا دعویٰ ہو دلیل کے ساتھ بینہ اور برہان یعنی دلیل جیسے کہ ایک شیء کا دعویٰ ہو دلیل کے ساتھ ولا یخفا لطفہ اور اس کا لطف پوشیدہ نہیں سوال فکان کا دعوی شیء کاف لے آئے کیا لے آئے کاف تشبیہ کے لیے آتا ہے آپ نے پڑھا ہے زید کل اسدی زید شیر جیسا ہے تو میں زید کو تشبیہ دے رہا ہوں کس کے ساتھ شیر کے تو کاف کس لیے آتا ہے تشبیہ کے لیے آپ نے اتنی لمبی تقریر کی تو آپ کے الحمدللہ میں صرف دعویٰ نہیں ہے بلکہ دعوے کے ساتھ ساتھ دلیل بھی ہے توجہ ہے آپ نے اتنی لمبی تقریر کی کہ الحمدللہ میں صرف دعویٰ نہیں بلکہ ساتھ ساتھ کیا ہے دلیل بھی ہے تو آپ کو کہنا چاہیے فکان دعوی شیء ببینت و برہان یہ دعوی شیء ہے بینہ اور برہان کے ساتھ لیکن آپ کہہ رہے ہیں دعوی شیء ببینہ برہان نہیں آپ کہہ رہے ہیں اس کی طرح ہے فرق ہے نا دونوں میں ایک میں کہوں زید شیر ہے اور ایک میں کہوں زید شیر جیسا ہے دونوں میں فرق ہے یا نہیں ہے تو آپ کو کہنا چاہیے تھا یہ دعوی شے ہے ببینہ و برہان لیکن آپ یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ شے کا دعویٰ ببینہ اور برہان ہے بلکہ آپ کہتے ہیں یہ دعوی شے ببینہ اور برہان جیسا ہے تو یہ جیسا ہے کیوں کہہ رہے ہو یہاں تو آپ نے بتا دیا دعویٰ بھی ہے اور بینہ بھی ہے تو جواب یہ کہ بھائی حقیقت میں تو یہاں صرف دعویٰ ہی ہے دونوں میں فرق تو ہے نا ایک مفہوم ہونا اور چیز ہے ایک لفظوں میں صراحتن کے ساتھ ہونا اور چیز ہے ایک صرف یہ کہا گیا الحمدللہ اور ایک کہا جاتا کہ حمد بند ہے اللہ کی ذات میں کیونکہ وہ سارے صفات کمال کو جامع ہے تو وہ تو تھا دعوی شیء مع بینہ تو یہ دعوی شیء مع بینہ تو نہیں لیکن اس جیسا ہے کیونکہ اس سے سمجھ میں یہی بات آ رہی ہے تو فرق سمجھ میں آیا اسی لیے کہا فکان کا دعوی شیء ببینت و برہان تو یہ اسی طرح ہوا جیسے کہ کسی شے کا دعویٰ ہو دلیل کے ساتھ ولا یخفا لطف اور اس کا لطف پوشیدہ نہیں بھائی خلاصہ کلام پھر سن لو مختصراً دو منٹ میں. آج آپ نے پڑھا لفظ اللہ کے بارے میں کہ لفظ اللہ وہ عالم ہے اس ذات کا جو واجب الوجود ہے اور جس میں ساری صفات کمال جمع ہے. تو لفظ اللہ اس پر دلالت کرتا ہے کہ وہ کس ذات کا نام ہے جو واجب الوجود اور جس میں ساری صفات کمال جمع ہے. تو جب لفظ اللہ ان چیزوں پر دلالت کر رہا ہے تو الحمدللہ یہ کہنا اسی طرح ہو گیا گویا آ مصنف نے یوں کہا کہ حمد بند ہے کس کے اندر؟ اس ذات کے اندر جس میں تمام صفات کمال جمع ہے, کیونکہ وہ ذات ایسی ہے یعنی اس میں ساری صفات کمال جمع ہیں. کیونکہ حمد بھی کیا ہے؟ صفت کمال, اور تمام صفات کمال جمع ہے اس ذات میں, تو حمد بھی ساری جمع ہے اس ذات کے اندر, اسی کے ساتھ خاص ہے. تو یہ اسی طرح ہو گیا جیسے کہ ایک چیز کا دعویٰ کیا جائے اور ساتھ ساتھ دلیل. یہ ہے ایسا نہیں کہ دعویٰ بھی ہے اور ساتھ دلیل, لیکن اسی جیسا ہے کیونکہ سمجھ میں آ رہا ہے اسے, اور اس کا لطف کہتے ہیں پوشیدہ نہیں. کل اس سبق کو انشاءاللہ دوبارہ پورے تفصیل کے ساتھ کر لیں گے. اگر کوئی کمی وغیرہ ہوئی اور کوئی بات آپ کو ابھی تک پوری طرح سمجھ میں نہیں آئی, جب کل دوبارہ کریں گے تو مکمل انشاءاللہ حل ہو جائے گا. چلیے بس بھائی, ھذا ھو المرام, واللہ اعلم بحقیقت الکلام.